बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم ان کا کہنا ہے کہ پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے خدایا تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا
بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیات 8-9 کی تلاوت کر رہے تھے علی اصغر برومند۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز اور شارٹ وے میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو اپنی ماں کی پیشانی کو بوسا دے گا، خداوند عالم اس کو جہنم کی آگ سے دور رکھے گا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن مومن سے 4 سوال کیے جائیں گے، اپنی عمر کس طرح سے گزاری، اپنی جوانی کیسے بسر کی، مال و دولت کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ہماری رات کی نشریات عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام کلام نور پیش کیا جائے گا اور پھر آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر غاصب صہیونی فوج کے حملوں کا سلسلہ جاری، تازہ حملوں میں کم سے کم 10 شہید، درجنوں زخمی۔ جنگ، حملے اور محاصرہ جاری رہنے کی وجہ سے غزہ کے حالات بہت ہولناک ہو گئے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس سے اقوام متحدہ کے عہدیدار کا خطاب، اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے حملے ہمیں غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت سے نہیں روک سکتے، یمن کے وزیر کا اعلان۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ صہیونی حکومت کے فوجیوں نے ملت فلسطین کے خلاف اپنے جرائم کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مزید 19 فلسطینیوں کو شہید اور 10 کو زخمی کر دیا۔ صہیونی فوجیوں نے مغربی رفح میں ایک فلسطینی کے گھر کو حملے کا نشانہ بنایا اور 15 افراد کو شہید اور 10 کو زخمی کر دیا۔ مرکزی غزہ پٹی کے المغازی کیمپ پر گولہ باری میں بھی 4 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ میں وزارت صحت نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں کہا ہے کہ صہیونی جرائم کے نتیجے میں غزہ میں اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 23,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق بہت سے شہداء ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور امدادی ٹیمیں ان کے جنازے باہر نہیں نکال پا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 2 اجلاس منعقد ہوئے، جن میں مغربی ایشیا کے حالات کا جائزہ لیا گیا۔ ایک اجلاس میں غزہ کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا تو دوسرے اجلاس میں یمن کے خلاف امریکہ اور برطانیہ کی جارحیت پر بحث ہوئی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا پہلا اجلاس غزہ کی صورتحال کے بارے میں الجزائر کی درخواست پر منعقد ہوا۔ انسان دوستانہ امور میں اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل مارٹن گریفس نے غزہ کے بارے میں منعقدہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا ہے کہ غزہ کی صورتحال اسرائیل کی فوجی کارروائیوں کی وجہ سے بہت خوفناک ہو گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں غزہ کے شہریوں کی بڑے پیمانے پر دوسرے ممالک میں منتقلی کی حوصلہ افزائی کے منصوبوں کے بارے میں اسرائیلی وزراء کے بیانات پر تشویش ہے۔ گریفس نے کہا کہ یہ بیانات غزہ کے عوام کی بڑے پیمانے پر جبری نقل مکانی کے امکان کے بارے میں سنگین خدشات پیدا کرتے ہیں جو کہ بین الاقوامی قانون کے تحت ممنوع ہے۔ اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل نے تاکید کی کہ غزہ کی آبادیاتی ساخت کو تبدیل کرنے کی کسی بھی کوشش کو دو ٹوک طور پر مسترد کیا جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے اس اعلی عہدیدار نے مزید کہا کہ بعض ممالک نے پہلے ہی ایسے شہریوں کی میزبانی کی پیشکش کی ہے جو اپنے تحفظ کے لیے غزہ چھوڑنا چاہتے ہیں۔ گریفس نے یہ بھی کہا کہ غزہ پر اسرائیل کا حملہ ایک ایسی جنگ ہے جو عام شہریوں پر اس کے مرتب ہونے والے اثرات کا خیال کیے بغیر شروع کی گئی ہے، اور یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ فلسطینی شمالی غزہ واپس جا سکتے ہیں یا جا سکیں گے۔ اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل نے مزید کہا کہ رفح پر حملے کا دائرہ وسیع کرنا اس متزلزل صورتحال میں انسانی بنیادوں پر اقدامات انجام دینے کے لیے ایک سنگین چیلنج ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کی عسکری شاخ عز الدین القسام کے مجاہدوں نے خان یونس کے مشرقی علاقے میں اسرائیلی فوج کے ہیلی کاپٹر کو زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سے تباہ کر دیا۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق استقامتی محاذ عز الدین القسام نے جنگ کے 99 دن غزہ کی پٹی پر ایک اسرائیلی فوجی ہیلی کاپٹر کو تباہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ مزاحمت کے حملے میں 4 مرکاوہ ٹینک اور ایک بلڈوزر کو خان یونس کے مشرق میں الیاسین 105 نامی میزائل سے تباہ کر دیا۔ دریاسنا فلسطینی مجاہدین کے ایک اور گروپ نے خان یونس کے مشرق میں متعدد اسرائیلی فوجیوں کو مارٹر گولوں سے نشان بنایا، جس کے نتیجے میں متعدد صہیونی فوجی ہلاک ہو گئے۔ فلسطینی مزاحمتی گروپوں کے اعلان کے مطابق خان یونس کے مشرق میں فلسطینی مجاہدین کی براہ راست فائرنگ سے 2 اسرائیلی فوجی بھی مارے گئے، جبکہ مشرقی علاقے عین نفق میں مارٹر گولوں سے 4 غاصب صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ غزہ کی پٹی میں تقریباً 100 دن کی جنگ کے بعد اسرائیلی فوج کے ترجمان نے اعتراف کیا ہے کہ 500 سے زائد اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں، تاہم انہوں نے کبھی بھی ہلاک اور زخمی ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کی صحیح تعداد کا اعلان نہیں کیا۔ فلسطین کی وزارت صحت کے اعلان کے مطابق 7 اکتوبر سے غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں میں صہیونی حکومت کی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہونے والوں کی تعداد 23,843 اور زخمیوں کی تعداد 60,317 ہو گئی ہے۔ صہیونی حکومت کی ایک ویب سائٹ کی رپورٹ ہے کہ جنگ غزہ کے 100 دنوں کے دوران 4,000 اسرائیلی فوجی معذور ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی ذرائع نے غزہ کے جنگ کے دوران صہیونی حکومت کے زخمی اور معذور فوجیوں کی بڑی تعداد کے حوالے سے تشویش میں اضافے کی اطلاع دی ہے۔ فارس نیوز کی رپورٹ کے مطابق آپریشن طوفان الاقصی نے اسرائیل کو ایک ایسی جنگ میں پہنچا دیا جو ہلاکتوں اور زخمیوں کے لحاظ سے بے مثال ہے۔ صہیونی ویب سائٹ واللہ نے اپنی رپورٹ میں غزہ کی جنگ کے دوران صہیونی حکومت کے فوجیوں کی معذوری کی بڑی تعداد پر روشنی ڈالی۔ واللہ ویب سائٹ کے اعداد و شمار کے مطابق غزہ میں اسرائیلی فوجی آپریشن کے آغاز کے بعد سے 100 دنوں میں کم از کم 4,000 اسرائیلی فوجی زخمیوں کی وجہ سے معذور ہو چکے ہیں، اور اندروازوں کے مطابق یہ تعداد 30,000 تک بڑھ سکتی ہے۔ سی این این نے یمن کے خلاف امریکی اور برطانوی کارروائیوں کے خطرات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ یہ کارروائی خطے میں موجودہ خطرے میں مزید اضافہ کرتی ہے۔ تسنیم نیوز کی رپورٹ کے مطابق سی این این کے تجزیہ نگار اسٹیفن کولنسن نے یمن کے خلاف امریکی اور برطانوی حملوں کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھا کہ امریکی اور برطانوی کارروائیاں موجودہ خطرے میں مزید اضافہ کرتی ہیں، کیونکہ یہ دراصل اسلامی جمہوریہ ایران کے اہم مفادات کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ سی این این کے مطابق اگرچہ بائیڈن انتظامیہ مشرق وسطی، خاص کر عراق اور شام میں ایک نئی جنگ میں شامل ہونے سے بچنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی، تاہم وہ اس مقام پر پہنچ گئی جہاں اس کے پاس جواب دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ یمن کے انسانی حقوق کے وزیر نے غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت میں اپنے ملک کے موقف کو صحیح اور انسانیت پر مبنی قرار دیتے ہوئے مظلوم فلسطینی عوام، عورتوں اور بچوں کا قتل عام سلسلہ روکنے اور غزہ کا محاصرہ ختم کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یمن کی قومی نجات حکومت کے وزیر برائے انسانی حقوق الدیلمی نے کہا ہے کہ یمن کے خلاف امریکہ اور برطانیہ کے جارحانہ حملے صرف سینی حکومت کے دفاع میں ہیں اور ان کے لیے بین الاقوامی شپنگ اور عالمی تجارت اہم نہیں رکھتی۔ یمن کی قومی نجات حکومت کے وزیر برائے انسانی حقوق نے مزید کہا کہ ہم نے شروع میں ہی یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم بحیرہ احمر میں صرف اسرائیلی بحری جہازوں اور ان بحری جہازوں کو نشانہ بنائیں گے جو غاصب سینی حکومت کی مدد کے لیے آمد و رفت رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کی فوجی طاقت کو اس طرح کے حملوں سے نقصان پہنچنے والا نہیں ہے، کیونکہ 9 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے کہ ہم اس طرح کی ہنگامی صورتحال سے دو چار ہیں اور حالت جنگ میں ہیں اور اپنی فوجی آمادگی کو برقرار رکھا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا انتخابی نشان ملے گا یا نہیں، سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے براہ راست سماعت کی۔ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی بینچ کا حصہ ہیں۔ سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ پشاور ہائی کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آ گیا، جس پر پی ٹی آئی وکیل حامد خان نے کہا کہ فیصلہ پڑھا ہے، پشاور ہائی کورٹ نے بہترین فیصلہ لکھا ہے۔ پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر نے دلائل دیے کہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی پاور ہے نہ کوئی دائرہ اختیار کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن کا جائزہ لے اور ان کو کالعدم قرار دے۔ الیکشن کمیشن کے پاس یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی سیاسی پارٹی کو کسی مبینہ بے ضابطگی پر نشان الاٹ نہ کرے۔ آئین اور قانون الیکشن کمیشن کو انٹرا پارٹی انتخابات کی اسکروٹنی کا اختیار نہیں دیتا۔ ایک نشان پر انتخاب لڑنا ہر سیاسی جماعت کا حق ہے، انتخابی نشان سے محروم کرنا سیاسی جماعت اور عوام کے بنیادی حق کی نفی کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن کورٹ آف لا نہیں ہے، اس لیے وہ آرٹیکل 10 اے کے تحت شفاف ٹرائل نہیں کر سکتا۔ تحریک انصاف کے کسی ممبر نے انٹرا پارٹی الیکشن کو چیلنج ہی نہیں کیا۔ ہندوستان میں لوک سبھا انتخابات سے پہلے پارٹی تبدیلی کا عمل شروع ہو گیا ہے اور ہریانہ میں بی جے پی اور جے جے پی اور دیگر پارٹیوں کے کئی لیڈروں نے کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ ہندوستان کی ریاست ہریانہ میں بی جے پی، جے جے پی اور دیگر پارٹیوں کے لیڈران سابق وزیر اعلیٰ بھوپیندر سنگھ ہڈا کی قیادت میں کانگریس میں شامل ہو گئے۔ 2 درجن سے زیادہ قائدین کی شمولیت کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے ہڈا نے بی جے پی، جے جے پی مخلوط حکومت کو نشانہ بنایا اور ایچ پی ایس سی امتحان سے ہریانہ جی کے ختم کرنے، یوریا کی تھیلیوں کے وزن کو کم کرنے اور قانون سازوں کے احتجاج کو لے کر حکومت کو ہدف تنقید بنایا۔ سابق وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بی جے پی، جے جے پی مخلوط حکومت ہریانوی نوجوانوں کو ملازمتوں سے محروم کرنا چاہتی ہے، اس وجہ سے جان بوجھ کر اس طرح کے اصول بنائے جا رہے ہیں تاکہ دیگر ریاستوں کے نوجوان کو فائدہ مل سکے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ تہران میں فن تعمیر، اندرونی سجاوٹ اور ماڈرن گھروں کے ماڈلز کی 14ویں بین الاقوامی نمائش کا آغاز۔ بین الاقوامی نمائشوں کے مستقل مقام پر 300 سے زائد ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں کی شرکت سے ہوا ہے۔ فن تعمیر، اندرونی سجاوٹ اور ماڈرن گھروں کے ماڈلز کی 14ویں بین الاقوامی نمائش کا آغاز مشینری اور آلات کی صنعت کی وزارت کے نائب صدر اور مجلس شورائے اسلامی پارلیمنٹ کے بعض نمائندوں کی موجودگی میں ہوا، جس میں ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں نے اپنی جدید ترین مصنوعات پیش کی ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ سر چشمہ نور فتح مبین ہے وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا اسی کے یہ ہم پر ہے احسان سارے قدم منزلیں چومتی ہیں ہمارے اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا سہارا دیا اس کے نقش قدم نے اسی کی توجہ اسی کے کرم نے زمانے کے گرتے ہوں کو سنبھالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا اسی کی محبت ہے ایمان کامل اسی سے ملا ہم کو عرفان منزل اسی نے ہمیں جادائے حق پہ ڈالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام کلام نور.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
عزیز سامعین, پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
قرآن کو پڑھنا ہے, قرآن سنانا ہے, قرآن کو پڑھنا ہے, قرآن سنانا ہے. ہم اس کے محافظ ہیں, ہم اس کے محافظ ہیں, دنیا کو بتانا ہے, قرآن کو پڑھنا ہے,
کس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے،
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے،
یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ حق کا وظیفہ ہے، بخشش کا سامان ہے، جو حکم دیا اس نے، ہم نے وہ نبھانا ہے،
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ مبارک واقعہ کی 57 سے 62 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں، ارشاد قدرت ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، افرأیتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون۔
ہم نے تم کو پیدا کیا ہے تو دوبارہ پیدا کرنے کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم نے اس نطفے کو دیکھا ہے جو رحم میں ڈالتے ہو، اسے تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیا ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں کہ تم جیسے اور لوگ پیدا کر دیں اور تمہیں اس عالم میں دوبارہ ایجاد کر دیں جسے تم جانتے بھی نہیں ہو، اور تم پہلی خلقت کو تو جانتے ہو تو پھر اس میں غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ سامعین، گزشتہ آیتوں میں قیامت کا انکار کرنے والوں کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی، اب ان آیتوں میں قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں جو دلیلیں پیش کی گئی ہیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ آیت فرماتی ہے، کیا تم لوگوں نے اپنی خلقت میں خداوند عالم کی قدرت کا مشاہدہ نہیں کیا ہے؟ بس کس طرح سے اپنی دوبارہ خلقت کو غیر ممکن قرار دے رہے ہو؟ تمہارے علاوہ تم خود اپنے بچوں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا تم نے ان کو پیدا کیا ہے؟ تم نے تو صرف اپنے نطفے کو ان کی ماں کے رحم میں ڈالا ہے اور بس، اور تم کو یہ بھی خبر نہیں کہ 9 مہینے تک رحم مادر میں کس قدر تبدیلیاں رونما ہوتی رہی ہیں۔ کیا یہ ایک معمولی سے نطفے کو ایک انسان کامل میں تبدیل کرنا تمہارا کام ہے؟ اور کیا ان تمام مراحل میں تم نے کوئی کردار ادا کیا ہے؟ دوسری جانب، کیا تم لوگوں میں سے کسی کے اندر اتنی قدرت و توانائی پیدا ہوئی ہے کہ اپنی موت کو آنے سے روک دے اور راہ فرار اختیار کر جائے؟ تمہاری موت و حیات تو خود تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اور نہ ہی تم اپنے ارادہ و اختیار سے اس دنیا میں آئے ہو، اور نہ خود اپنے اختیار سے ہی اس دنیا سے چلے جاؤ گے۔ جب تک تم کسی بھی طرح سے ان امور میں نہ شریک ہی ہو اور نہ ہی اختیار رکھتے ہو، تو پھر کس طرح سے اپنی دوسری خلقت کے بارے میں شک کر رہے ہو؟
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ فطری، عقلی اور منطقی سوالات کے ذریعے ہم خداوند عالم اور قیامت کے منکروں کے مردہ ضمیروں کو بیدار کر سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے جواب تک پہنچ جائیں اور حق کو قبول کر لیں۔ مخالفین کے شبہات اور شک و تردید کے مقابلے میں قرآن کریم کا طریقہ عقلی اور منطقی دلائل سے استفادہ کرنا ہے، نہ کہ توہین، استہزاء اور برا بھلا کہنا۔ انسان کی موت و حیات خود اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ انسان کو پیدا کرنے میں اور نہ ہی اس کو موت کی وادی میں بھیجنے میں کچھ اختیار نہیں ہے، بلکہ اس کا خالق اور موت دینے والا خداوند عالم ہے۔ کوئی بھی شخص موت سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا کیونکہ اس پر تقدیر الہی غالب ہے، البتہ موت بھی تمام چیزوں کی طرح حکمت اور حساب و کتاب کی بنیاد پر ہے۔ سامعین، آئیے اب سورہ مبارکہ واقعہ کی 63 سے 67 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے،
أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ
اس دانے کو بھی دیکھا ہے جو تم زمین میں بوتے ہو، اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے چور چور بنا دیں تو تم باتیں ہی بناتے رہ جاؤ گے کہ ہم تو بڑے گھاٹے میں رہے، بلکہ ہم تو محروم ہی رہ گئے۔ سامن، قرآن کریم کی آیتیں فطرت میں خداوند عالم کی قدرت و توانائی کے ایک اور نمونے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں، زمین میں پھول پودے اور درختوں کا اگانا تمہارا کام ہے یا خدا کا؟ کیا تم اس دانے کو جسے پروردگار عالم نے پیدا کیا ہے زمین کے قلب میں بوتے ہو، اور جو پانی خداوند عالم نے آسمان سے نازل کیا ہے اس سے سینچائی کرتے ہو؟ دوسری جانب، ان پودوں پر سورج کا نور اور حرارت پہنچتی ہے، اور ان تمام عوامل کے توسط سے دانے کے رشد کرنے کا سامان فراہم ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیش آتا ہے کہ مٹی، پانی، نور اور حرارت تمہاری طرف سے ہیں یا خداوند عالم کی جانب سے؟ اسی طرح سے دانا ایک طرف زمین کے اندر رشد و نمو کرتا ہے تو دوسری جانب زمین کے پیٹ کو چاک کر کے اوپر نکلتا ہے اور پھر بڑھتا رہتا ہے۔ تو کیا اس دانے کو تم نے یہ تمام خصوصیتیں دی ہیں یا خداوند عالم نے؟ اگر خداوند عالم ان عوامل میں سے کسی ایک کو سلب کر لے اور پودا سوکھ کر بے وقت ہو جائے تو تم کس طرح سے اسے سرسبز اور پربار کرو گے؟ سامعین، پروگرام کلام نور آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وہی قدرت کے جو دنیا میں ایک دانے کی زمین کے اندر پرورش کرتی ہے اور زمین کا سینہ چیر کر سرسبز سبزیاں اگاتی ہے، وہی خدا قیامت میں ایک مردہ انسان کے معمولی سے بچے ہوئے ذرے سے اسے زندہ کر سکتا ہے۔ انسان کا عمل اور کام خلقت کے لیے زمینہ ساز ہے۔ کبھی وہ ایک نطفے کی رحم میں پرورش کرتا ہے تو کبھی ایک دانے کو زمین کے اندر رکھ کر، مگر جس نے اس نو مولود کو پیدا کیا ہے اور پودوں کی پرورش کرتا ہے وہ صرف خداوند عالم کی ذات والا صفات ہے جو تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے۔ سامعین، آئیے اب سورہ مبارکہ واقعہ کی 68 سے 74 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے،
اَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم
کیا تم نے اس پانی کو دیکھا ہے جس کو تم پیتے ہو، اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہتے تو اسے کھارا بنا دیتے، تو پھر تم ہمارا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ کیا تم نے اس آگ کو دیکھا ہے جسے لکڑی سے نکالتے ہو؟ اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اسے یاد دہانی کا ذریعہ اور مسافروں کے لیے نفع کا سامان قرار دیا ہے۔ اب آپ اپنے عظیم پروردگار کے نام کی تسبیح کریں۔ سامن، یہ آیات کریمہ فرماتی ہیں، کیا دریاؤں اور سمندروں کے اوپر بادلوں کا قرار دینا اور ہواؤں کا سرعت کے ساتھ چلنا کہ جو بادلوں کو اڑا کر زمین کے مختلف علاقوں میں لے جاتی ہیں، تو کیا یہ تمام کام انسانوں کا ہے اور وہ انجام دیتے ہیں؟ اگر چند برسوں تک بارش کا سلسلہ رک جائے تو اس وقت تم کیا کرو گے؟ خود تم پیاس کی شدت سے مر جاؤ گے اور خود تمہارے مویشی اور درخت بھی نابود ہو جائیں گے۔ یا پانی تو برسے مگر دریا کے پانی کی طرح تلخ و کھارا ہو، تو اس وقت تم کیا کرو گے؟ اگر بارش کا نزول نہ ہو تو پیڑ پودے نہیں اگیں گے، تو تم کیسے اس سے حاصل ہونے والی چیزوں سے استفادہ کرو گے، یا پیڑ کی لکڑی سے کس طرح سے ضرورت کے مختلف سامان بناؤ گے اور اس کو جلانے کے کام میں لاؤ گے کہ جو شعلہ ور ہوتی ہے اور مسافروں کے لیے اجالے اور گرمی کا سامان فراہم کرتی ہے، اور یہ خداوند عالم کی قدرت کاملہ کو یاد کرنے کا باعث بنتی ہے۔
سامعین، ان آیات الہیہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چاروں عناصر یعنی پانی، مٹی، ہوا اور آگ سب کے سب خداوند عالم کے فرمان کے تابع اور خداوند عالم کی شناخت اور اس کی قدرت کی معرفت کے ذرائع ہیں۔ پانی کی خلقت کے بارے میں غور و فکر اور مخلوقات کے زندہ رکھنے میں اس کے اہم کردار کی جانب توجہ، بادلوں کے کام اور ہوا کے ذریعے زمین کے مختلف علاقوں میں منتقل ہونا، اسی طرح بارش کا برسنا، یہ سب کے سب انسان کو خداوند عالم کی یاد کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور ان کے اندر شکریہ ادا کرنے کا مزاج پیدا کرتے ہیں۔ درخت پانی اور مٹی سے وجود میں آتے ہیں اور درخت کی لکڑیاں جلانے کے کام آتی ہیں اور انسانوں کو حرارت و گرمی عطا کرتی ہیں، اور یہ خداوند عالم کی قدرت و توانائی کی اہم نشانیاں ہیں۔ ہمیشہ خداوند عالم کا ذکر کر کے اسے ہر طرح کے عجز و ناتوانی اور جہالت سے منزہ جانے، تاکہ قیامت کے رونما ہونے میں پروردگار عالم کی قدرت و توانائی میں شک و تردید سے دوچار نہ ہو۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں آپ کو مفید مشوروں کا انتظار رہے گا۔ پروگرام سے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تسبیح پڑے دن رات تیری، اے عرش زمین یہ کون مکان،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، جہاں،
تنگ دست کوئی مومن نہ رہے، اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غم شہ سے بھر دے، دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعا یوں محب کو،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اے مولا کنیزان زہرا، پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی، اولاد انہیں تو کر دے عطا، شامل خود بنت نبی خاتون جنا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہر شر سے رہے محفوظ وہ گھر، عباس کا پرچم ہو جس پر،
عباس کا پرچم ہو جس پر،
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اپنی پناہوں میں ان کو کر نظر کرم دے ہیں دو ماں،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
مومن جو کوئی بے جرم خطا ہو قید جفا میں، اے مولا،
ہو قید جفا میں، اے مولا،
دے اس کو رہائی زندہ سے عابد کی اسیری کا صدقہ، کبھی آئے نغموں کا کوہ گرا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہے کون مسیحا تجھ سے بڑا، ہے نام تیرا زخموں کی دوا،
ہے نام تیرا زخموں کی دوا،
مومن نہ کوئی بیمار رہے، بیمار مدینہ کا صدقہ، کربل کے مسافر کے صدقے کر چشم کرم، اے فیض رسا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, اپنے بچوں سے عدالت سے پیش آؤ جس طرح سے تم پسند کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ نیکی اور محبت میں مساوات کے ساتھ سلوک کیا جائے. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, زندگی میں انسان کے احساسات اور صاحب نظر افراد کی تحقیقات کی بنیاد پر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ مذہب انسان کی زندگی میں بے حد زیادہ اہمیت کا حامل ہے. انسانی زندگی کے لیے ایک حقیقت اور ایسی چیز ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے. عقل انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ حیوانی زندگی سے نکل کر ایک مہذب معاشرے اور پرامن زندگی کے حصول کے لیے اسے کسی چیز کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ سہارا زندگی کے پیچیدہ راستوں پر مذہب کی صورت میں شمع بن کر اس کی رہنمائی کرتا ہے اور کامیاب مہذب اور پرسکون زندگی گزارنے میں اس کا معاون بنتا ہے. جس کا کوئی مذہب نہ ہو اس کی زندگی بے معنی سی ہوتی ہے, جبکہ جو افراد مذہب سے وابستہ ہوتے ہیں ان کی زندگی کا کوئی مقصد اور مفہوم ہوتا ہے. مذہب کے راستے پر چلتے ہوئے جب انسان خود شناسی کی منازل طے کرتا ہے تو وہ اپنے رب کو تلاش کر لیتا ہے. مذہب ایک عقلی ضرورت ہے اور عقل انسان کی زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی کرتی ہے, لیکن مذہب کی جگہ نہیں لے سکتی. اگر ہم مذہب کو قبول نہ کریں تو مجبور ہوتے ہیں کہ عقل کو ملامت کریں, اس لیے کہ عقل کسی بھی ایسی بات کو نہیں مانتی جس کے پیچھے کوئی معقول علت نہ ہو. انسانی خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی. انسان فطری طور پر آزادی چاہتا ہے, اپنی تمام تمناؤں کو حاصل کرنا چاہتا ہے, دولت اور شہرت کا بھوکا ہوتا ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں جو تقریباً سبھی انسانوں میں پائی جاتی ہیں, اور اس کا کوئی بدل اور اس میں کوئی بھی تبدیلی ممکن نہیں ہوتی ہے. مذہب انسان کی زندگی کے ہر میدان میں رہنمائی کرتا ہے اور انسان کو درپیش مسائل کا قابل اعتماد حل پیش کرتا ہے. مذہب سے وابستہ ہونے کے بعد انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنے حقیقی خالق کو پہچان سکے, اور خدا سے وابستہ ہو کر انسان کو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے. ایک مصنف کے مطابق یہ ممکن ہے کہ مذہب کسی سائنسی مضمون کا درس نہ ہو. مذہب شاید فزکس اور کیمسٹری کا درس نہ ہو, جس سے انسان کی آسانی کے لیے نت نئی اختراعات سامنے آتی ہیں, مگر مذہب کی وجہ سے انسان نے اس راستے پر قدم بڑھایا ہے جو اس کی زندگی میں آرام, سکون اور آسائش لاتا ہے. مذہب انسان کی زندگی میں ایک اعتدال لا کر دنیاوی اور اخروی زندگی کے رشتے میں ایک پیوند لگا سکتا ہے. مذہب انسان کے وجود میں ایک تحرک ایجاد کرتا ہے تاکہ وہ اپنی بقا کی پختگی کے لیے غور و خوض کرے, اور اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے راستے تلاش کرے۔ انسان در حقیقت دو قوتوں کے درمیان گھرا ہوا ہوتا ہے، جن میں سے خوبی اور نیکی اور انصاف، مساوات، محبت اور بخشش کا درس دیتی ہے۔ انسان خوشبختی کا طلبگار ہوتا ہے اور ایک راہ کا انتخاب کرتا ہے، جس راستے کا انتخاب صاحب نظر افراد اور علماء نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ کمال مقاصد کے حصول کے لیے صرف واحد راستہ مذہب کے ساتھ وابستہ ہونے کے بعد ہی سامنے آتا ہے، مگر ایسا مذہب جو خرافات سے پاک ہو۔ وہ مذہب جسے اختیار کرنے سے انسان کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ ولیم جیمز کے مطابق انسان کی پریشانیوں کی مؤثر ترین دوا دین ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب سلمان علی حیدری صاحب، کریم پور، جلال پور، امبیڈکر نگر، یو پی، ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے تمام پروگرام ہم کو پسند ہیں، کیونکہ میرے لیے گویا یہ ایک مدرسہ ہے۔ میں نے بہت کچھ ریڈیو تہران سے سیکھا ہے۔ صبح امید میں برادر عالی وقار حسین اختر صاحب بہت عمدہ مطالب پیش کرتے ہیں اور قرآن و احادیث کے مطالب کو بہت اچھے انداز سے بیان کرتے ہیں۔ اسلام کی معرفت، خلقت کی رانائیاں، اسوہ بشریت جیسے پروگرام بھی معلومات کا خزانہ ہیں اور مناسبتی پروگرام بھی بہت معیاری ہوتے ہیں۔ آپ کی پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ۔ اور سامعین محترم سلمان علی حیدری صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کیا ایک شخص کے لیے یہ ممکن ہے کہ اسے ویل مچھلی نگل لے اور وہ اپنی آپ بیتی سنانے کے لیے زندہ رہے؟ سائنس کا جواب نفی میں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ برطانوی ملاح جیمز بارٹلی کو ویل مچھلی نے نگل لیا مگر وہ زندہ رہا۔ اس حیرت انگیز واقعے کا یہ پہلا دستاویزی ثبوت برطانوی بحریہ کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ ملاح کی حیثیت سے جیمز کا وہ پہلا سفر تھا۔ اس کا مچھلیاں پکڑنے والا جہاز ستارہ مشرق موافق ہواؤں کی وجہ سے تیز رفتاری سے چل رہا تھا۔ وہ جنوبی اوکیانوس میں فاکلینڈ کے جزیروں سے 100 میل مشرق کی طرف تھا۔ فروری 1891 کی کوئی تاریخ تھی۔ اچانک جیمز نے چلانا شروع کر دیا، ویل مچھلی وہاں پھنکار رہی ہے۔ یہ مچھلی ان سے نصف میل کے فاصلے پر ستایاب پر ابھری تھی۔ جہاز نے بادبان ڈھیلے کر دیے۔ مچھلیاں پکڑنے والے مچھیرے 3 کشتیوں میں سوار ہو گئے تاکہ ویل مچھلی کا شکار کر سکیں۔ جیمز بارٹلی کی لمبی کشتی سب سے پہلے ویل مچھلی کے قریب پہنچی۔ مچھیرے آہستہ آہستہ چپو چلا کر اپنی کشتیاں ویل مچھلی کے قریب لے گئے۔ پھر انہوں نے برچھیوں سے ویل پر کاری ضرب لگائی۔ بارٹلی اور اس کے ملاح ساتھی غیظ و غضب سے بھری ویل مچھلی سے پیچھے ہٹے تاکہ وہ اس کی دم سے بچ سکیں۔ ویل مچھلی کی دم پانی پر لگتی تو جھاگ کے چھینٹے اڑنے لگتے۔ وہ تیر اور بھالوں سے زخمی ہو کر تڑپ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو ایسا دکھائی دیتا تھا کہ قسمت ملاحوں کا ساتھ دے رہی ہے۔ ویل نے سمندر میں غوطہ لگایا اور پیچھے کی دم سے 500 فٹ لمبی لہر پیدا ہوئی، اور پھر خلاف توقع یہ لہر ختم ہو گئی۔ یہ اچھا شگون نہیں تھا۔ مچھلی اوپر آ رہی تھی، اب زندگی اور موت کا سوال تھا۔ ملاح اپنی اپنی کشتیوں پر مستعد ہو گئے تاکہ بوقت ضرورت خود کو کسی متوقع حملے سے دور لے جا سکیں۔ پھر اچانک سمندر پھٹ پڑا۔ ویل کے دوبارہ نمودار ہونے پر زبردست لہر پیدا ہوئی اور وہ جسمانی کرب سے بے چین ہو کر اچھلی۔ خون کی وجہ سے سمندر کا پانی بھی سرخ ہو گیا۔ جہاز نے کشتیوں کے ملاحوں کو اوپر کھینچ لیا، لیکن 2 ملاح غائب تھے، جن میں سے ایک جیمز بارٹلی تھا۔ جہاز پانی کے اتار چڑھاؤ میں ڈوب رہا تھا۔ اس منحوس دن سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے مچھلی جہاز سے 400 گز کے فاصلے پر سطح سمندر پر ابھری۔ ملاحوں نے جلدی سے ایک رسے کا بندوبست کیا، پھر وہ اسے رسے سے باندھ کر آہستہ آہستہ کھینچ کر جہاز کے قریب لے آئے۔ گرم موسم کے پیش نظر مچھلی کو چیرنا پھاڑنا ناگزیر تھا، لیکن ان کے پاس ایسے ذرائع نہیں تھے جن سے ہزاروں ٹن وزنی ویل کو جہاز پر لادا جا سکتا، اس لیے انہوں نے سمندر ہی میں اس کی کھال اتارنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ چربی حاصل کر سکیں۔ یہ خطرناک کام تھا کیونکہ سمندر میں خون پھیلنے سے کئی شارک مچھلیاں موقع پر پہنچ کر ان کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی تھیں۔ رات کے 11 بجے سے پہلے جب جہاز کے تھکے ماندے ملازم لالٹینوں کی روشنی میں ویل کا میدہ اور جگر نکال کر جہاز کے عرشے پر رکھ رہے تھے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ میدے میں کوئی چیز حرکت کر رہی ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی زیرو سانس لے رہی ہو۔ چنانچہ جہاز کا کپتان جلدی سے ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے میدے میں سوراخ کیا، اس سوراخ سے بوٹ پہنے ہوئے انسانی پاؤں نظر آئے، اور پھر جلد ہی انہوں نے گمشدہ ملاح جیمز بارٹلی کو ویل کے پیٹ سے نکال لیا۔ وہ بے ہوش اور بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا، لیکن ابھی زندہ تھا۔ ڈاکٹر نے حکم دیا کہ بارٹلی کے جسم پر سمندر کے پانی کی ایک بالٹی ڈالی جائے۔ بارٹلی ہوش میں آنے کے بعد ہزیان میں آل فال بکنے لگا۔ اس کے بعد تقریباً 2 ہفتے تک وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہا، جیسا کہ ڈاکٹر نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا اور تمام ملاحوں کے اس پر دستخط تھے۔ بارٹلی کے ہوش و آواز درست ہونے لگے، پھر کہیں 1 ماہ بعد وہ اپنی آپ بیتی سنانے کے قابل ہو سکا۔ اس نے بتایا کہ جب اس کی کشتی غرق ہونے لگی تو ہوا میں اچھلا اور پھر سمندر میں گر گیا۔ سمندر کے پانی میں ویل نے اپنا محیب منہ کھولا ہوا تھا اور وہ آہستہ آہستہ اس کے حلق میں اتر گیا۔ جب ویل اسے نگل رہی تھی تو وہ خوب چلایا۔ ویل کے جبڑوں سے گزرتے ہوئے اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے چاقو چبھوئے جا رہے ہوں۔ اس کے بعد اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی پھسلن سے نیچے لڑک رہا ہے، اور پھر وہ بے ہوش ہو گیا اور اسے کچھ بھی یاد نہ رہا۔ کپتان کے کیبن میں وہ تقریباً 1 گھنٹے بعد ہوش میں آیا۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں 15 گھنٹے رہا۔ اس عرصے میں اس کے جسم کے تمام بال گر گئے اور اس کی جلد غیر معمولی طور پر سفید ہو گئی، اور وہ ہمیشہ کے لیے تقریباً اندھا ہو گیا۔ اس نے بقیہ زندگی اپنے وطن میں گزار دی۔ دنیا کے اکثر حصوں سے ڈاکٹرز اسے دیکھنے کے لیے اور اس کی محیر العقول آپ بیتی سننے کے لیے آتے رہے۔ وہ اس حادثے کے 18 سال بعد تک زندہ رہا اور اس کے مقبرے پر اس کی آپ بیتی درج ہے، اور آخر میں لکھا ہے، جیمز بارٹلی 1870 سے 1909 تک، یونس ثانی۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 2 صفتیں مومن میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور دوسرے جھوٹ۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی نشریات بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالۃ المتحرزین و اعوذ باللہ تعالی من جور الجائرین و کید الحاسدین و بقی الظالمین و احمده فوق حمد الحامدین اللهم انت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني و توفقنی لما ینفعنی ما ابغیتنی و ان تشرح بکتابک صدری و تحط بتلاوته وزری و تمنحن سلامت فی دینی و نفسی ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين. Thank you.